जुम्मा 13 अप्रैल के सैरबीन के साथ गजन पर है तो सलाम। रूस ने कहा है कि शाम में गैर मुल्की एजेंसी ने कीमियाई हथियारों के हमले का ड्रामा रचाया। रूसी सदर पर उम्मीद है सफारतकारी कामयाब रहेगी, मगर कैसे?
इसलिए कि वो इस बात को सीरियस ले नहीं रहे, वो जानते हैं कि दोनों मुल्क आपस में मद मुकाबले नहीं आएंगे, लड़ाई नहीं होगी।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव का कहना है कि रूस के पास इस बात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि शाम में मुबैना कीमियाई हमला गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की जानिब से किया गया। इससे कबल रूस ने मुतनब्बे किया कि अमरीका की जानिब से शाम में फजाई हमला दोनों ममालिक के दरमियान जंग के आगाज का सबब बन सकता है। खबर की तफसीलात हसन बिलाल की जबानी।
न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल के बंद कमरा इजलास में शिरकत के बाद अक्वाम मुत्तहदा में रूस के सफीर वसीली नेबेंजा ने वाशिंगटन पर आलमी अमन को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस वक्त फौरी तरजीह जंग का खतरा टालना है और बदकिस्मती से इस वक्त किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो अपने इत्तेहादियों से जारी बातचीत में मुबैना केमिकल हमले के रद्द अमल पर गौर कर रहे हैं। उधर बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि उनकी काबीना ने कीमियाई हथियारों के मजीद इस्तेमाल को रोकने के लिए शाम में कार्रवाई करने की जरूरत पर इत्तफाक किया है।
शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नजदीक मशरिकी गोता के इलाके दुमा में शाम की हुकूमत की जानिब से मुबैना कीमियाई हमले की तहकीकात के लिए बैन अल-अक़वामी इंस्पेक्टर्स की टीम रवाना हो गई है। कीमियाई हथियारों के सिदात के आलमी इदारे का कहना है कि सनीचर के रोज माहरीन की टीम दुमा में काम शुरू कर देगी। अमरीकी अहलकारों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने मुतासरीन के पेशाब और खून के नमूने हासिल कर लिए हैं जिनमें क्लोरीन और आसाब को मुतासर करने वाला कीमियाई मवाद पाया गया है। इसराइल और गजा की सरहद पर इसराइली फौज की फायरिंग से 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। लगातार तीसरे जुम्मे को इसराइल गजा सरहद पर हजारों फलस्तीनी मुजाहरीन जमा हैं। मुजाहरीन का मुतालबा है कि उन महाजरीन को अपनी आबाई जमीनों पर वापस आने की इजाजत दी जाए जो अब इसराइल का हिस्सा है। दूसरी जानब इसराइली फौज का कहना है कि अस्करियत पसंद इन मुजाहरों को सरहद की जानब पेशरफ्त करने और इसराइलियों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी मुजाहरों में अब तक कोई इसराइली जख्मी या हलाक नहीं हुआ है, जबकि 30 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली फायरिंग से हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अराकीन पार्लियामान की नाअहली की मुद्दत के तायुन से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स उम्र भर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस फैसले के बाद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन उम्र भर रुकने पार्लियामान नहीं बन सकेंगे। हुक्मरान जमात ने इस फैसले पर तहफुजात का इजहार किया है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा,
फैसला और फैसले के ऊपर जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान की आवाम का और मोहम्मद नवाज शरीफ का हक है, लेकिन जो भी इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजमों के साथ होता आया है उस वजह से आज पाकिस्तान आज तक भी जमहूरियत का मुकदमा ही लड़ रहा है और इस जमहूरियत के मुकदमे को अब मोहम्मद नवाज शरीफ आखिरी मराहिल तक पहुँचाए।
पाकिस्तान के पार्लियामान के ऐवाने बाला यानी सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट और पिशावर हाई कोर्ट का दायरा कार कबायली इलाकों तक बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया है। कौमी असेंबली पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। ऐवाने बाला में वफाकी वजीर सैफरन सेनेटर अब्दुल कादिर बलोच ने सुप्रीम कोर्ट और पिशावर हाईकोर्ट का दायरा कार वफाक के जर इंतजाम इलाके फाटा तक बढ़ाने के लिए फाटा दायरा कार बिल 2017 पेश किया, जिसकी JUIFA और पश्तूनख्वा मिल्ली आवामी पार्टी ने मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट किया। ताहम ऐवाने बाला में पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करने वाली दोनों जमातों की गैर मौजूदगी में बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 3,87,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए मुल्क भर में कौमी पोलियो वैक्सीन मुहिम का आगाज किया। पोलियो के हवाले से पाकिस्तान के कौमी कोऑर्डिनेटर राना मोहम्मद सफदर का कहना है कि अब तक 1,00,000 बच्चों के वालिदैन ने पोलियो के खतरे पिलाने से इनकार किया है।
पाकिस्तान में जो हमारे पास जो नंबर है आज सुबह तक का, उसके मुताबिक ये कोई 1,00,000 के करीब ऐसे बच्चे थे जिनके वालदैन ने इनकार किया, लेकिन ये हमारे लिए एक नई नहीं है, हर कैंपेन में ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें जब हम वापस जाते हैं तो इनमें से तकरीबन 60-70% बच्चे जो हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। अल्टीमेटली जो हमारे रिफ्यूजल रह जाते हैं कैंपेन के आखिर में और अपना कैचअप डेज के आखिर में, वो हमारे टोटल टारगेट का सिर्फ 0.1% होते हैं।
برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر مارک سیڈول نے نیٹو سیکرٹری کے نام ایک خط میں بتایا ہے کہ روسی اسپیشل فورسز کے ایجنٹس ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت مختصر مقدار میں کیمیائی مواد دروازوں کے ہینڈل پر لگاتے ہیں اور سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال کے کیس میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں شدت پسندی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر پشاور میں پولیس نے حال ہی میں کئی بم پروف اور جدید چوکیاں قائم کی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے خلاف ممکنہ فوجی حملے کے حوالے سے کسی بھی حتمی فیصلے کو فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شام کے خلاف عسکری آپریشن کا فیصلہ اتحادی ممالک کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ ادھر برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آنے والی ہدایات کا منتظر ہے کہ آیا شام پر حملہ کرنا ہے یا نہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں شام میں امریکی میزائل حملوں کے لیے روس کو تیار رہنے کے لیے کہا تھا۔ تفصیل کے ساتھ عبید ملک۔
شام کے شہر دوما میں گزشتہ ہفتے ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کے بعد سے شامی تنازع پر امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں کہ دوما میں ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کا ڈرامہ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے رچایا گیا۔ یہ بات روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے پریس کانفرنس میں کہی۔ تاہم روسی وزیر خارجہ نے یہ نام نہیں لیا کہ آیا کون سی غیر ملکی خفیہ ایجنسی ملوث ہے۔
مجھے یقین ہے کہ کیمیائی ہتھیار یا کلورین کا ثبوت نہیں ملے گا۔ ہمارے ماہرین کو ایک ثبوت بھی نہیں ملا۔ ہمارے پاس ناقابل تردید ڈیٹا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوما کا واقعہ سٹیج کیا گیا تھا اور اس کو سٹیج کرنے میں اس ملک کی اسپیشل سروسز ملوث تھیں جو روس مخالف مہم میں پیش ہے۔
اس سے قبل روس نے متنبع کیا تھا کہ اگر امریکہ نے شام میں مبینہ کیمیائی حملے کے جواب میں فضائی حملے کیے تو دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے کہا کہ اس وقت فوری ترجیح جنگ کا خطرہ ٹالنا ہے۔
کونسل کے بعض مستقل مندوبین کی جو جارحانہ پالیسیاں ہیں اور جو وہ تیاری کر رہے ہیں، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس وقت صورتحال انتہائی خطرناک ہے، ہمیں اس پر بہت تشویش ہے۔ مجھے امید ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایک خود مختار ریاست کے خلاف عسکری قوت کا استعمال کرنے سے گریز کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ خطرہ صرف شام کے لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہماری فوجیں شامی حکومت کی دعوت پر شام میں ہیں۔
ادھر برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملکی کابینہ نے کیمیائی ہتھیاروں کے مزید استعمال کو روکنے کے لیے شام میں کارروائی کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے قبل فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے کہا تھا کہ فرانس کے پاس شواہد ہیں کہ شام کے شہر دوما میں گزشتہ ہفتے کیمیائی ہتھیار یا کم از کم کلورین کا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ہتھیار بشار الاسد کی حکومت نے استعمال کیے ہیں، جبکہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کیمیائی حملے کی تردید کرتی ہے۔ ڈاکٹر باسم عبداللہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور شامی وزارت اطلاعات کے مشیر ہیں۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس امر سے انکار کیا ہے کہ کیمیائی حملے میں شامی حکومت کا ہاتھ ہے۔
ہم خوفزدہ نہیں ہیں، ہم 7 سال سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کیمیائی حملے کے حوالے سے جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست نہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے حملہ کیا؟ کیا آپ ان لوگوں کو ہمارے سامنے لا سکتے ہیں اور ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کیمیائی حملے کے رد عمل پر غور کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ یہ حملہ بہت جلد یا کچھ دیر بعد کیا جا سکتا ہے۔
تفصیلات عبید ملک سے سن رہے تھے۔ اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ماسکو میں موجود تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا سے بات کی، اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ روس نے جو تنبیہ کی ہے وہ کس سطح پہ کی ہے، کیا یہ صدر پیوٹن نے کی ہے یا ان کے کسی ترجمان نے؟
نہیں جی، یہ جواب دیا گیا تھا سلامتی کونسل میں، ان کا جو ہے واسیلی نیبینزیا جو ان کا وہاں مستقل مندوب ہے، اس نے جب وہ دونوں قراردادیں نامنظور ہوئیں، امریکہ والی اور امریکہ اس کے اتحادیوں والی اور روس والی، اس کے بعد جو اس نے بعد میں صحافیوں کو بیان دیا، ظاہر ہے وہ سرکاری بیان تھا، وزارت خارجہ کا بیان تھا کہ اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو اس کے منفی نتائج نکلیں گے، اور ہمارا کوئی فوجی اس سے متاثر ہوا تو بہت ہی منفی نتائج نکلیں گے۔ یہ واسیلی نیبینزیا نے کہی تھی نیو یارک میں یہ بات۔
اچھا، صدر پیوٹن نے اب تک کوئی بیان یا ٹویٹ کی ہے اس بارے میں جیسا کہ صدر ٹرمپ کر رہے ہیں؟
پہلی بات ہے کہ پوتن کوئی ٹویٹ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کوئی بیان ابھی تک نہیں دیا، وہ خاموش ہیں۔
اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟
اس لیے کہ وہ اس بات کو سیریس لے نہیں رہے، وہ جانتے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں مد مقابل نہیں آئیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، اور یہ البتہ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بات رہی کہ امریکہ اپنا شوق پورا کر لے، لیکن پوتن نے بذات خود کوئی ایسی بات نہیں کی، اور ان کا جو ترجمان ہے پیسکوف وہ یہ کہتا رہا ہے کہ تمام معاملات متعارف کے ذریعے حل ہونے چاہیے، اور اس طرح کی کوئی حرکت امریکہ کو نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔
اچھا، یہ بتائیں مجاہد صاحب کہ کئی بار ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ جنگ کی باتیں ہوئی ہیں لیکن سفارتکاری نے جو ہے وہ بچا لیا، تو روس مغربی ملکوں کے رویے میں سفارتکاری کے لیے کیا کوئی گنجائش دیکھ رہا ہے؟
یقیناً گنجائش دیکھ رہا ہے، تبھی تو وہ اس بارے میں خاموش ہے اور مسلسل یہی کہہ رہا ہے کہ اسے سفارتکارانہ طریقے سے حل کیا جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک برس پہلے ایک اور مقام پہ شام میں اسی طرح قضیہ چلا تھا گیس سے حملہ کیے جانے کا یا کیمیائی ہتھیاروں کا، اس کے بعد یہ ثابت ہوا تھا کہ وہ غلط تھا، یا وہ انہوں نے استعمال کیے تھے، ان کے جو جہادی ہیں انہوں نے استعمال کیے تھے، تو اب بھی اس قسم کا مسئلہ ہے۔ لیکن روس کا موقف یہ ہے کہ ایسا حملہ ہوا ہی نہیں، نہ وہاں پہ کسی ڈاکٹر نے اس کی توثیق کی ہے، نہ کسی اور ادارے نے ایسا کہا ہے، ایون ریڈ کراس نے بھی کہا کہ اس قسم کا کوئی حملہ وہاں نہیں ہوا، روس کا موقف یہ ہے۔
اچھا، ظاہر ہے سفارتکاری مؤثر تب ہی ہوتی ہے جب اس کی پشت پہ جو ہے وہ ایک مضبوط فوجی طاقت ہو، تو کیا شام میں روس کی اتنی فوجی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی حملے کا جو ہے وہ جواب دے سکے؟
جی ہاں، بالکل ہے، بالکل ہے، اس لیے کہ وہاں پہ صرف شام روس ہی نہیں ہے، اگر اس قسم کی بات ہے تو وہاں پہ پاسداران بھی ہیں، وہاں شام کے اپنے فوج بھی ہے، لیکن روس نے وہاں پہ ضد میزائل نظام نصب البتہ کیے ہوئے ہیں، اور روس کے وہاں پہ فضائیہ موجود ہے، تو فضائیہ موجود ہے تو روس اس اپنے تحفظ تو کرے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ بات اس حد تک جائے گی ہی نہیں۔ سفارتکاری ضروری نہیں کہ آپ کی طاقت ہو تب کامیاب ہو، سفارتکاری تو عقل مندی پہ مبنی ہوتی ہے، اگر آپ اخبار میں طریقے سے بات کریں گے اور جو دنیا کو بہتر لگے گی تو اس کے سفارتکاری آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔
اچھا، یہ تنازع آپ کو جو ہے وہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟
میرا خیال نہیں کہ اس میں کوئی ایسا جھگڑا ہوگا، ویسے بھی جو جس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں فرانس والے مکرون ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ان مقامات کو جہاں پہ کیمیائی ہتھیار بنتے ہیں نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ ایسے تو جگہ ہے ہی نہیں ہے شام میں، تو اس کا مطلب یہ ہوکس ہے، یہ دباؤ ہے۔
اچھا، یہ بتائیں کیا اس سارے معاملے سے، کیا اس سارے تنازع سے روس کی جو عالمی سطح پر جو ایک تصویر ہے، جو امیج ہے، وہ بگڑے گا، اس پہ فرق آئے گا؟
لیکن جی، روس کی جو تصویر بنائی ہوئی ہے مغرب نے وہ تو جیسی ہے ویسی ہی ہے، اور روس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روس کے اپنے الائز ہیں، روس ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، ہندوستان ہے، چین ہے، تو روس کو میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کا کوئی امیج خراب نہیں ہوگا۔
ماسکو میں موجود تجزیہ کار ڈاکٹر مجاہد مرزا۔ اس موضوع پر میری یہاں لندن میں امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر نجم عباس سے بھی گفتگو ہوئی۔ میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ یہ جنگ کے بادل نظر تو آ رہے ہیں، لیکن یہ برسیں گے بھی یا گرج کے نکل جائیں گے؟
دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 7 اپریل کو شام کے شہر غوطہ میں کیمیائی ہتھیار کے استعمال سے مغربی طاقتوں کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ گزشتہ 3 سالوں کی طرح کسی بے عملی کا شکار رہیں، اور چھوٹے ممالک جیسے ایران ہے اور ترکی ہے اور دوسرے ممالک کو موقع دیں، یا خود جو ہے وہ کچھ فیصلہ کن کردار کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو یہ موقع یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اس وقت جبکہ 4 مارچ کو برطانیہ میں جو کیمیائی مواد کا کچھ استعمال ہوا تھا اس کے ذریعے جو سفارتکاری روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی گئی تھی, اس کے بعد ان کو یہ موقع نظر آتا ہے کہ سفارتی دباؤ کے ذریعے شام کی قیادت کو اور ان کے روس کے جو حلیف ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, صدر ٹرمپ نے امریکہ کے حملے کے بارے میں کوئی مخصوص وقت جو ہے وہ نہیں بتایا تھا, تو جبکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ بڑی مؤثر اور طاقتور کارروائی ہوگی, تو کیا مطلب کیا ہے اس کا؟
اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ سفارتکاری میں گڈ کاپ بیڈ کاپ ڈپلومیسی, یعنی گرم دماغ کوتوال اور نرم مزاج داروغہ کی سفارتکاری چل رہی ہے کہ ایک وقت جو ہے ہمیں بہت سخت اور درشت جو ہے وہ پیغام آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر امریکی انتظامیہ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہم اپنے تمام اقدامات پر غور کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دباؤ میں اضافہ کر کے روس اور شام کی قیادت کو جو ہے وہ کونے میں دھکیل دیا جائے, یعنی کارنر کر دیا جائے تاکہ پھر کچھ شرائط کا حصول کیا جا سکے مذاکرات کی میز پر.
اچھا, عموماً جب امریکہ مشرق وسطی میں کارروائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یورپ میں مرکزی اتحادی جو ہے وہ برطانیہ نظر آتا ہے, لیکن اس بار فرانس نظر آ رہا ہے, تو کیا یہ کسی بڑی اسٹریٹیجک یا تصویراتی تبدیلی کا اشارہ ہے؟
یورپ کو آن بورڈ لینا, یعنی یورپی طاقتوں کو کسی مشترکہ حکمت عملی کا حصہ بنانا ہمیشہ سے امریکہ کی اور نیٹو کی ترجیح رہی ہے, کیونکہ برطانیہ کا یورپ میں اجتماعی کردار جو ہے وہ کم ہونے جا رہا ہے, تو غالباً یہ اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس وقت جو اس کی جگہ لے سکتا ہے وہ فرانس ہو سکتا ہے.
مغربی ممالک نے روس پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں اور یوکرین کا جھگڑا بھی رہا ہے, کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے, تو ایسے میں مغرب کے لیے جنگ کے بجائے سفارتکاری کی کتنی گنجائش ہے؟
دیکھیے, اگر تو اچانک ایک جوش پر جو ہے مبنی ایک اقدام ہونا ہوتا تو 7 اپریل کے بعد آج 13 اپریل ہے تو ہو چکا ہوتا, یعنی گزشتہ 6 دنوں میں 6 دفعہ حملے ہو چکے ہوتے. نظر یہ آ رہا ہے کہ ہوش مندی کی سفارتکاری پر زور دیا جا رہا ہے اور یہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو موجودہ تناؤ ہے, موجودہ حالات فریقین کو اس عمر پر آمادہ کر دیں کہ وہ مذاکرات کی افادیت کو مؤثر تر اور فعال تر جو ہے وہ شکل میں لا سکیں. خاص طور پہ اس پر اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس نے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر نہ نکل پائیں اور احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کے ذریعے جنگ کو پھیلنے کے بجائے جنگ کو سمیٹنے کی طرف اقدامات کیے جا سکے. دیکھیے, اگر تو یہ ہوا کہ یہ کہا جائے کہ جو صدر ٹرمپ کے بیانات تھے ان سے معاملات جو ہیں مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں اور ان کے لیے زیادہ آسان یہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کی جو سفارتکاری ہے اس کو آگے لایا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ روس کے بھی کچھ قیادت میں یہ بات محسوس ہو کہ دونوں طرفین کی جو فیس سیونگ ہے وہ اس میں ہے کہ اقوام متحدہ میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے, تو پھر آنے والے مہینوں میں یہ ہوگا کہ سفارتکاری میں ہمیں ایک شفٹ نظر آئے گا. ابھی یہ ہوا تھا کہ روس کی فعالیت جو ہے وہ زیادہ تھی کہ سفارتکاری میں بھی مذاکرات میں بھی انہوں نے دسمبر 2016 سے مارچ 2018 تک جو ہے وہ آستانہ مذاکرات کے نام سے کوشش کی اور سوچی میں جنوری 2018 میں کوشش کی کہ ان کی پسند کا جو مستقبل ہے اس کا نقشہ شام میں کیسے ہو. اب مغربی طاقتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ نہیں, اس سے ہٹ کر جو ہے مغرب کو ایک فعال اور فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا.
لندن میں امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر نجم پاس. اور رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے ارکان پارلیمنٹ کی نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی تاحیات ہے. تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک.
ارکان پارلیمان کے لیے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کا فیصلہ ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا اور کمرہ عدالت میں انہوں نے ہی اس فیصلے کے آپریشنل حصے کو پڑھ کر سنایا۔ 50 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر دیا ہے، جبکہ اس بینچ میں شامل جسٹس عظمت سعید نے اس ضمن میں 8 صفحات پر مشتمل ایک اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے۔ جمعے کے روز سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) رکن پارلیمان بننے کے لیے امیدوار کی اہلیت جانچنے کے لیے ہے اور اس میں نا اہلی کی میعاد کا ذکر نہیں ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی رکن پارلیمان کی اہلیت کو جانچنا مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور اس میں کسی کے حقوق متاثر نہیں ہوتے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عوام کو صادق اور امین قیادت ملنی چاہیے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہے تو ایسے شخص کی نااہلی تا حیات رہے گی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ جب تک جس بنیاد پر نااہلی کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر اس فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو نااہلی غیر مؤثر ہو جائے گی۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ حکمراں جماعت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کسی بھی سیاستدان کی نااہلی کا فیصلہ عدالتیں نہیں بلکہ عوام کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے متعلق عدالتوں کے فیصلے پہلے آ جاتے ہیں جبکہ ٹرائل بعد میں شروع ہوتا ہے۔
محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا ایک اقامے کے اوپر، اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر، اور آج ٹرائل ہو رہا ہے، اس فیصلے کا ٹرائل ہو رہا ہے جو فیصلہ ٹرائل سے پہلے آ چکا ہے، وہ ٹرائل جو نیب کورٹ کے اندر نامکمل ہے، اور جس طرح کی جرح اس وقت نیب کورٹ میں ہو رہی ہے، آج تک ایک بھی روپے کی کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔
پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ان کی جماعت کے سیکرٹری جنرل جہانگیر ترین بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس عدالتی حکم کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے دی جانے والی خدمات کی معترف ہے۔
نقصان تو ہوا ہے لیکن ہمیں فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا اور ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پارٹی کے جو صدر تھے وہ متاثر ہوئے اور یہاں جو پارٹی کے چیئرمین ہیں اللہ نے ان کو سرخرو کر دیا اور کورٹ نے ان کو صادق اور امین ٹھہرایا۔
سپریم کورٹ کا لارجر بینچ نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے لیے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالتی معاون بھی مقرر کیے تھے، جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر مرحومہ آسمہ جہانگیر بھی شامل تھیں۔ اگرچہ حکمراں جماعت کے قائد میاں نواز شریف آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی درخواستوں کا حصہ نہیں تھے، تاہم ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ آئین کے اس آرٹیکل کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ آئین کے اسی آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے گزشتہ برس سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو پاناما لیکس کے مقدمے میں نااہل قرار دیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور آئیے اب سنتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو تاحید نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے پر کوئٹہ میں لوگوں کا کیا رد عمل نظر آیا ہے۔
مرتضیٰ ترین، آج کا جو یہ فیصلہ ہے، میری ذاتی نظر یہ کہ ایک اچھا فیصلہ ہے، چونکہ جو لوگ اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، جو غریب عوام کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ مگر میری گزارش یہ ہے کہ پسند اور ناپسند والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔
صداقت کاکڑ میرا نام ہے۔ سر، میرے لیے سے تو یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے لیے سے جو میں خود یہ سوچ رہا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جب اس ملک پہ آیا تھا وزیر اعظم، تو اس حساب سے آج کے دن تک، اس دن سے لے کر آج کے دن تک جتنا امن یہ کوئٹہ شہر میں آیا ہوا ہے، تو یہ بھی نواز شریف کی برکت تھا۔ دوسرا بات یہ کہ کراچی شہر بھی اسی طرح تھا، ہر جگہ پہ فائرنگ تھا، ٹارگیٹ کلنگ تھا، بم دھماکے تھا، خودکش حملے تھا، تو کاروبار نہیں تھا، معیشی حالات بہت کمزور تھا۔ تو اس وجہ سے نواز شریف جب آیا تو کچھ بھی اس نے 100 میں سے تقریباً 50% اس نے صحیح کروا دیا۔ یہ بالکل ان کے ساتھ ظلم ہوا،
غلط ہوا ہے، یہ فیصلہ ان کے پاس آیا ہوا ہے۔
میرا نام مدثر ندیم ہے۔ آج جو میاں صاحب کے خلاف فیصلہ ہے، میرے خیال سے یہ آئین و قانون کے مطابق آیا ہے۔ اگر وہ اس کو ذاتیات اس پر لے جاتے تو وہ ان کا فیصلہ، سپریم کورٹ نے ان کا جو فیصلہ ہے بالکل خوش آئند ہے۔
سادہ گل نام ہی میرے نائل نہیں ہونا، اس نے پانچ سال میں جو کچھ دکھایا، پاکستان میں بہت کام کیا اس نے، مطلب جتنا مطلب ہو سکتا تھا اس نے کیا ہے۔ ابھی مطلب اگر اس کو نائل کیا تو میرا اندازہ یہ ایک صحیح کام نہیں ہوا ہے۔
حاجی نظر جان ہمارا نام ہے۔ اس میں جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے تو اچھا کیا ہے، اس نے جو ملک کے ساتھ سچائی نہیں کیا ہے، اس نے ملک کے ساتھ جو عوام کے ساتھ اس کا مردم آزاری کیا ہوا ہے، اور ملک جو ہے عوام کا حق اس نے کھایا ہوا ہے۔
میاں محمد نواز شریف کو تا حیات نا اہل قرار دیے جانے کے فیصلے پر کوئٹہ سے لوگوں کا رد عمل آپ نے سنا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی کی اردو نشریات سے آپ سن رہے ہیں، پروگرام میں بھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
وقت تو ہے کھیلوں کی خبروں کا، آج نازیہ گلزار کے ساتھ۔
آسٹریلیا کے شہر گولڈ کوسٹ میں جاری کامن ویلتھ گیمز کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے ساتویں پوزیشن کے میچ میں آج کینیڈا کو 3-1 سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے 5 میچز میں سے صرف ایک جیتا ہے، باقی میچز ڈرا ہو گئے، جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں جگہ نہ بنا سکی۔ کامن ویلتھ گیمز میں شریک دو انڈین ایتھلیٹس کو نو نیڈل پالیسی یعنی کسی قسم کے انجیکشن کے استعمال پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر وطن واپس بھیج دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ کامن ویلتھ گیمز میں انڈین ٹیم کی جانب سے دو بار اس پالیسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ادھر ریسلنگ میں 65 کلوگرام کی کیٹیگری میں انڈیا کے بجرنگ پونیا نے ویلز کے کینچیری کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ کینچیری کو چاندی کا تمغہ ملا، جبکہ انگلینڈ کے چارلی بالنگ کے ہاتھ کانسی کا تمغہ آیا۔ کرکٹ میں انڈین پریمیئر لیگ کا 8th میچ آج رویل چیلنجر بنگلور اور کنگز 11 پنجاب کے درمیان ہو رہا ہے۔ لیگ کے 7th میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے ممبئی انڈینز کو 1 وکٹ سے شکست دی تھی۔ مراکش میں برطانوی نمبر 1 ٹینس پلیئر کائل ایڈمنڈ گراں پری ہسن 2 کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے راڈو ایلبرٹ کو 6-2 اور 6-4 سے شکست دی۔ کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ تیونس کے ملک جزیری سے ہوگا۔ سابق ہیوی ویٹ چیمپئن آغاز مینچسٹر میں اپنی فائٹ سے کر رہے ہیں۔ ان کی آخری فائٹ ولادیمیر کلیچکو کے ساتھ 2015 میں ہوئی تھی۔ اسی سال ان پر ممنوع ادویات کے استعمال کی وجہ سے 2 سال کے لیے پابندی لگا دی گئی تھی۔ فٹ بال کے یورپا لیگ میں آرسنل CSKA ماسکو کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے، جبکہ آر بی سالزبرگ نے لیزیو کے خلاف 4-1 سے کامیابی حاصل کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ادھر فٹ بال چیمپئن لیگ میں آج آسٹن ویلا لیڈز یونائیٹڈ سے ٹکرائے گا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس سے ملاقات کے بعد نوجوان ڈاکٹر ڈینیل بشیر نے پادری بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈینیل بشیر کا تعلق کراچی سے ہے، اور 2 سال مارچ میں وہ روم گئے تھے، جہاں پہ واپسی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہاں سربین پر نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلمان۔
نصف
روس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس بات کے ناقابل تردید شواہد ہیں کہ شام میں کیمیائی حملہ غیر ملکی جاسوسی ادارے کی جانب سے کیا گیا۔ اس سے قبل روس نے متنبع کیا کہ امریکہ کی جانب سے شام میں فضائی حملہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مشرق وسطی میں جاری جنگ پہ سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرد جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 100 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اراکین پارلیمان کی نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہونے والا شخص عمر بھر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ روس کی ایک عدالت نے سماجی رابطے کے لیے استعمال ہونے والی میسیجنگ ایپ ٹیلیگراف پر ملک بھر میں پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 3 ماہ قبل خانہ بدوش بکروال خاندان کی 8 سالہ بچی کے اغوا، ریپ اور قتل کا معاملہ بھارت کا قومی تنازع بن گیا ہے۔ جہاں جموں اور کشمیر ملزمان کے خلاف اور ان کے حق میں تحریکیں چل رہی ہیں، وہیں نئی دلی میں کانگریس اور حزب مخالف کی دیگر جماعتوں نے مودی حکومت پر اس کیس سے متعلق دباؤ بڑھا دیا ہے۔ تازہ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
کٹھوا ضلع کے رسانہ گاؤں میں 8 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کا معاملہ اب کشمیر کی سرحدوں سے نکل کر بھارت کی قومی سیاست میں ہنگامہ برپا کر رہا ہے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کل نصف شب انڈیا گیٹ پر شمع جلا کر سینکڑوں حامیوں کے ہمراہ مظاہرہ کر کے وزیراعظم نریندر مودی پر الزام عائد کیا کہ ان کی حکومت کا ضمیر گہری نیند میں ہے اور وہ اسے جگانا چاہتے ہیں۔ اس دوران کٹھوا کے رسانہ گاؤں سے متاثرہ بچی کے والدین نے معمول کے مطابق مویشیوں کو لے کر کرگل کی طرف رخت سفر باندھ لیا ہے۔ بچی کے والد کہتے ہیں کہ انہیں حیرانی اس بات کی ہے کہ اس معاملے پر 3 ماہ تک خاموشی کیوں تھی۔
اتنا نہیں تھا، یہ ایسا کریں گے، لیکن وہ اس نے انہوں نے کیا، انہوں نے 8 دن رکھا، ایسے پوچھا بھی، بہت پولیس بھی آتی تھی، لیکن انہوں نے توجہ کیا، ارے ڈھونڈو جنگل میں ہوگی، جنگل میں نہیں ملا سر، پھر ہم کو ڈیڈ باڈی ملا۔
بچی کی والدہ کہتی ہیں کہ اس واردات نے ان کی زندگی کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔
چھوٹی بچی تھی 8 سال کی، کہ انہوں نے مار دیا، ہم اس کو نہیں چھوڑے گے بغیر پھانسی کا آرڈر، جس نے ہماری بچی ماری اس نے ان کو بھی مار دیا۔ ہم کو بہت پریشانی ہے، ہم کو اپنا مال بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم کو بہت پریشانی ہو گیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ 3 خطوں یعنی وادی کشمیر، جموں صوبہ اور لداخ پر مشتمل ہے۔ جموں میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، وادی مسلم اکثریتی خطہ ہے، جبکہ لداخ میں بودھ اکثریت میں ہیں۔ جموں کے کٹھوا ضلع میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، تاہم جموں کے راجوری، پونچھ، ڈوڈا، بدروا اور کشتواڑ میں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ ڈوڈا اور بدروا میں آج اس سنگین واردات کے خلاف ہڑتال کی گئی۔ خاندان چونکہ خانہ بدوش بکروال برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ سردیوں میں کٹھوا کے رسانہ میں قیام کرتے ہیں اور چند سال قبل انہوں نے یہاں زمین لی تھی جہاں انہوں نے گھر تعمیر کیا تھا۔ کرائم راج کی چارج شیٹ کے مطابق سابق سرکاری افسر سانجھی رام، جو اب گاؤں کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے، بکروال برادری کو رسانہ سے خدیڑنے کے لیے یہ سازش رچا رہے تھے اور اس میں ان کا ساتھ بعض پولیس افسروں نے دیا تھا۔ اس سلسلے میں سانجھی رام، ان کے بیٹے وشال شرما اور پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن ملزمان کی حمایت کرنے والی جموں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ بی ایس سلاتھیا کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی کی حکومت جموں میں مسلمانوں کی خفیہ آبادکاری کے منصوبے پر کام کر رہی ہے اور وہاں کی ڈیموگرافی کو تیزی سے تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ ہندو اقلیت میں آ جائیں۔ دریاساں جموں کشمیر پولیس کے سربراہ شیش پال وید، جو خود کٹھوا کے ہی رہائشی ہیں، نے اس سلسلے میں کرائم برانچ کی تحقیقاتی ٹیم کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ جس جس کو قصوروار پایا جائے گا اسے قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے۔
Whoever is responsible shall, I wish he gets punished and we have
مسٹر وید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے تحقیقات مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کیا ہے اور اب گیند عدالت کے پالے میں ہے۔ اس کیس میں متاثرہ خاندان کی پیروی کرنے والی وکیل دیپیکا ٹھسو سنگھ کو یقین ہے کہ عدالت اس کیس میں مکمل انصاف کرے گی۔ قابل ذکر ہے کہ تحقیقات کو مکمل کرنے والے افسر رمیش کمار جالا اور کیس میں متاثرہ خاندان کی پیروی کرنے والی وکیل دیپیکا سنگھ دونوں کشمیری پنڈت ہیں۔ اس دوران کٹھوا ریپ اور قتل کیس نے مقامی سیاست میں بھی ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے بھائی اور ریاستی وزیر تصدق مفتی نے ایک بھارتی روزنامہ کو دیے انٹرویو میں کہا ہے کہ کٹھوا میں ہوئی واردات اور کشمیر میں ہو رہی ہلاکتوں سے لگتا ہے کہ ان کی پارٹی نے انجانے میں بی جے پی کے ساتھ سیاسی اتحاد کر کے لوگوں کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جن کے وہ مستحق نہیں تھے۔ اس بیان سے کشمیر کے اقتدار میں شریک بی جے پی اور پی ڈی پی کے دونوں خیموں میں خلبلی مچ گئی ہے۔ گزشتہ روز جب پولیس نے ملزمان کے خلاف کٹھوا کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کرنا چاہا تو عدالت میں جموں کے وکلا نے زبردست احتجاج کیا، جس کی وجہ سے فرد جرم داخل کرنے میں 3 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ حکومت نے ان وکلا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم بی جے پی کے حامی وکلا اور ہندو ایکتا منچ نامی نئی تنظیم نے کیس کو سی بی آئی کے سپرد کرنے کے مطالبے کو لے کر تحریک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن بھارت بھر میں اس معاملے کو لے کر مچے شور شرابے کے بعد بھاجپا کے رہنما رام مادھو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک گھناؤنا جرم ہے جس کی بی جے پی تائید یا حمایت نہیں کر سکتی۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں پارلیمان کے ایوان بالا یا سینٹ نے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار قبائلی علاقوں تک بڑھانے کا بل منظور کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکی ہے۔ یہ ترمیم حکومت کی فاٹا اصلاحاتی منصوبے کا حصہ ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
وفاقی وزیر برائے سیفران سینیٹر عبدالقادر بلوچ نے ایوان بالا میں سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ کار وفاق کے زیر انتظام فاٹا تک بڑھانے کے لیے فاٹا دائرہ کار بل 2017 پیش کیا۔ اس موقع پر عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ ان کے سمیت تمام حکمران فاٹا عوام کے مجرم ہیں، کیونکہ ان کو حقوق دینے کے لیے ماضی میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پولیٹیکل ایجنٹ ایک مصنوعی خدا تھے جن کے فیصلے کہیں چیلنج نہیں کیے جا سکتے تھے، اور وہ وسیع تر اختیار رکھنے کے باعث کسی بھی وقت ٹیکس لگا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ سے بل منظور ہونے کے بعد اب فرنٹیئر کور یعنی ایف سی کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ فاٹا اصلاحات میں تاخیر کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ دو حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی لیکن فاٹا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اندیا دیا کہ فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کا عمل بہت جلد شروع کر دیا جائے گا۔ تاہم گزشتہ دنوں ریٹائر ہونے والے پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر نے اس بل پر کئی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ ان کا اعتراض تھا کہ حکومت صدر کے دستخط کے بعد جب بھی چاہے اور جس علاقے میں چاہے اس بل کو محدود پیمانے پر متعارف کروانے کا اختیار رکھتی ہے، جو کہ درست نہیں۔ تاہم آج اسی جماعت کی سسی پلیجو نے بل کا خیر مقدم کیا۔
آج فاٹا کا بل منظور ہوا ہے، میں بڑی خوش ہوں، مبارکباد دیتی ہوں، آپ کو بھی مبارکباد دیتی ہوں، اپوزیشن لیڈر صاحبہ اور لیڈر آف دا ہاؤس کو بھی، دونوں طرف کی پارٹیز کو بھی۔ دیکھیں یہ پیش رفت بہت بڑی ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی پریکٹس، کتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی، بڑی سینئر ذہن وہ مل کر جب بیٹھے ہوں گے چاروں صوبوں کے ساتھ جو نمائندگی ہے۔
جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے بل کی مخالفت کی۔ جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ فاٹا اصلاحات کا بل فاٹا کے عوام کی امنگوں کے خلاف ہے اور پارلیمنٹ اپنا وقار کھو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مل کر بل لانے پر انہیں شک ہے کہ ایسا کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ تاہم ایوان بالا میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے احتجاج کرنے والی ان دو جماعتوں کی غیر موجودگی میں ہی بل منظور کروا لیا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ملک بھر میں جاری حالیہ انسداد پولیو مہم میں اب تک 100,000 بچے پولیو کے قطرے اس لیے نہیں پی سکے کہ ان کے والدین نے پولیو ویکسینیشن سے انکار کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں فرج جاوید۔
پاکستان میں رواں ہفتے 5 سال سے کم عمر 4.25 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے قومی پولیو ویکسین مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ مہم 7 روز تک جاری رہے گی، جبکہ حکام کے مطابق اب تک 92% بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان کا شمار اب بھی دنیا کے ان 3 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پولیو کا وائرس موجود ہے۔ پولیو کے حوالے سے پاکستان کے قومی کوآرڈینیٹر رانا محمد صفدر کا کہنا ہے کہ حالیہ انسداد پولیو مہم میں اب تک 100,000 بچوں کے والدین نے انہیں پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا ہے۔
100,000 کے قریب ایسے بچے تھے جن کے والدین نے انکار کیا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز نہیں ہے، ہر کمپین میں ایسے ہوتا ہے، لیکن اس میں جب ہم واپس جاتے ہیں تو ان میں سے تقریباً 60-70% بچے جو ہیں ان کو ہم کور کر لیتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو ہمارے ریفیوزل رہ جاتے ہیں کیمپین کے آخر میں اور اپنا کیچ اپ ڈیز کے آخر میں، وہ ہمارے ٹوٹل ٹارگٹ کا صرف 0.15% ہوتے ہیں۔
ایک ہفتے کی انسداد پولیو مہم میں 5 دن گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جاتے ہیں، جبکہ آخری 2 روز ان والدین کو قائل کیا جاتا ہے جنہوں نے پہلے مرحلے میں ویکسینیشن سے انکار کیا ہو۔ رانا محمد صفدر کے مطابق ملک بھر سے اکٹھے کیے جانے والے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس میں واضح کمی آئی ہے۔
ہماری جو انوائرمنٹ کے اندر ماحولیاتی نمونہ جات لے کے اس میں ہم وائرس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ 55 کے قریب ہمارے پورے پاکستان میں ایسی سائٹس ہیں، وہاں سے بھی ہمیں اب جو وائرس کی ڈیٹیکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک وائرس کی جینیٹک ڈائیورسٹی ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وائرس فلرش کر رہا ہے یا خاتمے کی طرف جا رہا ہے، اس سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم خاتمے کے بہت قریب ہیں۔
حکام کے مطابق 2014 سے 2018 کے دوران پاکستان میں پولیو کے کیسز میں مسلسل کمی ہوئی ہے۔ 2014 میں پولیو کے 306 جبکہ گزشتہ برس ملک بھر میں پولیو کے صرف 8 کیسز سامنے آئے تھے۔ اس سال اب تک بلوچستان سے 1 پولیو کیس سامنے آیا ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں شدت پسندی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر پشاور میں پولیس نے حال ہی میں کئی بم پروف اور جدید چوکیاں قائم کی ہیں۔ پشاور میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی نے پولیس افسر سے پوچھا کہ کیا ان چوکیوں کے قیام سے اکا دکا حملہ آوروں کا شہر کے اندر داخل ہونے میں روکنے میں مدد ملے گی۔
پشاور پولیس کے افسر شوکت علی کے لیے کچھ عرصہ پہلے تک اپنے دفتر سے نکل کر قبائل علاقے کی سرحد پر واقع پولیس چوکیوں تک جانا حقیقتاً جان کی بازی لگانے کے مترادف تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پشاور شہر ہر طرف سے دہشت گرد حملوں کی زد میں تھا۔ شہر سے متصل قبائلی علاقوں میں پولیس کی عملداری ختم ہو گئی تھی اور دن کے اوقات میں بھی یہ جگہیں علاقہ ممنوعہ بن چکی تھیں۔ شوکت علی کا کہنا ہے کہ وہ ایسے حالات تھے کہ پولیس اہلکار اپنی چوکیوں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔
یہ جو چوکیاں تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل باؤنڈریز پہ ہیں، تو اس وقت ہماری اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی کہ ہم ان کو مین پاور سے بھی اور اسلحے سے بھی کافی مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہ لوگ اٹیک کرتے تو ایک پارٹی اٹیک کرتی، دوسری پارٹی ایمبش پہ بیٹھ جاتی تھی۔ جواب میں ہم نے یہ کیا کہ ان کو کافی مضبوط کیا۔
پشاور شہر تین اطراف سے قبائلی علاقے سے لگا ہوا ہے، یہاں بندوبستی علاقوں کی حدود پر چوکیوں میں شاید ہی کوئی ایسی چیک پوسٹ ہو جسے شدت پسندوں نے بم یا خودکش حملوں میں نشانہ نہ بنایا ہو۔ باڑا قدیم پولیس چوکی کو تو بار بار نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ان دنوں یہاں تعینات رہنے والے اہلکاروں کو وہ دن اچھی طرح یاد ہیں۔ باڑا قدیم پولیس چوکی کے ایک انسپیکٹر گل رحمان نے کہا،
پہلے تو دو تین دفعہ اس پہ خودکش حملے ہوئے، باقی ویسے باہر سے یہ لوگ موٹر سائیکل سوار آتے تھے، دس دس پندرہ پندرہ، اور وہ بھی فائر کرتے تھے، ہمارے ساتھ مقابلے کرتے تھے، اور اس زمین کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔
تاہم پولیس نے پشاور شہر کو آئندہ کے لیے محفوظ بنانے کے لیے حال ہی میں قبائلی علاقے کی سرحد پر 31 نئی بم پروف چوکیاں ہلال کی شکل میں قائم کی ہیں۔
یہ تھے پشاور سے ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی۔ اور پشاور سے اب چلتے ہیں کراچی، جہاں مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس سے ملاقات کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ڈاکٹر ڈینیل بشیر نے پادری بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ڈینیل بشیر نے بی بی سی کو بتایا کہ 19 سے 24 مارچ تک روم میں نوجوانوں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں پوپ فرانسس نے دنیا بھر سے 300 کے قریب عیسائی، مسلم، ہندو، بدھسٹ، سکھ اور لادین نوجوانوں کو مدعو کیا تھا۔ ڈینیل بشیر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کیتھولک چرچ کے بشپ نے اس کانفرنس کے لیے ان کا انتخاب کیا۔
موضوع جو تھا نا وہ تھا ایمان، نوجوان اور بلاحت۔ تو پوپ صاحب نے 300 سے زیادہ نوجوانوں کو بلایا تاکہ ان کے بارے میں بات چیت کی جائے، مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے، مطلب چرچ کو آپ کو بتائے کہ ایز اے نوجوان جو ہم نے ڈاکومنٹس بنانے کے لیے گئے تھے، ایک ڈاکومنٹس بنانا تھا ہم نے، جس میں ہم نے یوتھ کے بارے میں لکھنا تھا کہ یوتھ کو یہی مشکل آتی ہے۔ ہم نے ریکمنڈیشن یہ دی تھی کہ جو فار ایگزامپل جو ہمارے لیڈر ہے انہیں یوتھ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور یوتھ کے لیے ایجوکیشن پر فوکس ہونا چاہیے زیادہ، کہ وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے کام کرے، خاص طور میں ان خاندان یا ان فیملیز جو اکنامک طریقے سے، اکانومی کے طریقے سے بہت زیادہ جو ہے وہ غریب ہے، تو ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کیا جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائے۔
روم میں اس کانفرنس کے دوران ڈینیل بشیر کی 2 بار پوپ فرانسس سے ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے انہیں اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ ڈینیل بشیر کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں تھا کہ پوپ کے لیے کیا تحفہ لے کر جائیں، اگر کوئی مہنگی سے مہنگی چیز بھی لی تو وہ ان کے پاس موجود ہوگی۔
میں کراچی میں رہتا ہوں اور کراچی جو ہے سندھ کا ایک حصہ ہے، تو میرے لیے سب سے بہتر یہ تھا کہ میں ان کے لیے اجرک لے کے جاؤں، تو تبھی میں نے ان کو وہ اجرک دی۔ اور مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ میں اجرک دینے سے بہت زیادہ فیم ہو جاؤں گا، مطلب میرا یہ تھا کہ ہماری جو سندھ کی ثقافت ہے میں ان کو وہ دوں، اور ان کے ساتھ میں نے سیلفی لی، ٹریڈیشنل ہے اور یہ سیولائزیشن جو ہے وہ انڈس سیولائزیشن سے اس کا تعلق ہے، اور یہ جو ہے نا ہینڈ میڈ ہوتی ہے، بلاک پینٹنگ کی جاتی ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر ہم اپنے بڑوں کو دیتے ہیں، تو یہ مطلب بڑا خاص چیز ہے، تو تبھی میں نے یہ آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہے۔ اور سیلفی میں میں نے لکھا تھا مائی ہارٹ از فل آف ہیپینیس، میرا دل خوشیوں سے بڑا ہوا ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ۔
ڈینیل بشیر پر بعض حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی کہ انہوں نے پوپ کو پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں دیا۔ ڈینیل کا کہنا ہے کہ انہیں اس پر بہت دکھ ہوا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے پرچم کا لباس پہن رکھا تھا۔ ڈینیل بشیر پوپ فرانسس سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی چرچ کے لیے وقف کرنے کے خواہش مند ہیں۔
नहीं मैं डॉक्टर तो हूँ, डॉक्टर जो है ना मेरी मेडिसिन स्टडीज कंप्लीट हो गई, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। अभी मैंने स्पेशलाइजेशन सर्जरी में करना था लेकिन वो जो है वो कुछ टाइम के लिए रोक दी गई है, तभी मैंने अभी मैं प्रीस्ट बनना चाहता हूँ, फादर बनना चाह रहा हूँ जी। लेकिन जब मैं उनसे मुलाकात हुई तो उनकी दो चीजों ने मुझे बड़ा मुतासर किया, एक दुनिया में अमन के लिए दुआ करना और दूसरा उनकी हलीमी ने, तो मुझे इतना मुतासर किया कि मैंने समझा कि मुझे अपनी जिंदगी चर्च की खिदमत के लिए देनी चाहिए। इसकी ट्रेनिंग होती है हमारे बड़े है जो जो अपना फादर थे, उन्हें उनके साथ डिस्कस किया। खुदा ने चाहता हूँ आने वाले जून में मैं सेमिनरी जो है, सेमिनरी कहते हैं इसको जहाँ पर स्टडी होती है, उसे मैं किसी के आने वाले जून में ज्वाइन कर लूंगा।
हुकूमत की जानिब से ईसाई नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए क्या इकदामात किए गए हैं, डेनियल बशीर इससे बाखबर नहीं, लेकिन उनका कहना है कि चर्च की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि नौजवानों को आगे लाएं। बकौल डेनियल के, पाकिस्तान में बतौर ईसाई शहरी वो खुद को आज़ाद समझते हैं क्योंकि उन्हें मजहबी प्रैक्टिस की इजाज़त है और मजहबी त्योहारों पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाती है। रियासेल, BBC कराची।
हमारी वेबसाइट bbc.com पर एक बहुत दिलचस्प खबर मुझे नज़र आ रही है और ये है कि अर्जेंटीना में पुलिस के 8 अहलकारों को गुमशुदा मंशियात का इल्ज़ाम चूहों पर आयद करने पर बरतरफ कर दिया गया है। तफ्तीशकारों ने ब्यूनस आयरस के शुमाल मगरब में वाक़ पुलिस के वेयरहाउस से 5,460 किलोग्राम गुमशुदा मंशियात दरियाफ़ कर ली। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट bbc.com पर आके पढ़ सकते हैं। सैरबीन अभी जारी है।
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
رئیمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم BBC کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری BBC نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان BBC پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید BBC اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور BBC دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک BBC اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور BBC سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیروین، آپ BBC کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار اسپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے کا، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
For Shaunae Miller-Weibo, silver for Jamaica and Sherika Jackson.
isme koi shak nahi tha ki main medal le nahi sakta tha, medal main le sakta tha.
wala sahab ne mujhe kaha tha ki inshaallah agle games tumhari honge aur tum usme se medal bhi leke aaoge.
sabka dream hota hai obviously olympic gold medal hai, to mera bhi wahi.
commonwealth games mein pakistan ki mayus kun karkardagi, weight lifting aur pehlwani mein tamghe, lekin hockey mein 7th position. بھارت تمغوں کی دوڑ میں تیسرے نمبر پر، اور رونالڈو کو کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ آج زیادہ تر ذکر گولڈ کوسٹ آسٹریلیا میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان اور بھارت کی کارکردگی کا۔ پاکستان نے 4 پہلے گلاسگو میں کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کے 3 اور کانسی کا 1 تمغہ حاصل کیا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کے حصے میں اب تک صرف 3 کانسی کے تمغے آ سکے ہیں، جن میں سے 2 ویٹ لفٹنگ اور 1 ریسلنگ میں اسے ملا ہے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ تینوں تمغے جیتنے والوں کا تعلق گجرانوالا سے ہے۔ ویٹ لفٹنگ میں یہ تمغے نوجوان ویٹ لفٹرز نوح دستگیر بٹ اور طلحہ طالب نے جیتے ہیں، جبکہ پہلوانی میں تمغہ محمد بلال نے حاصل کیا ہے۔ میں نے گولڈ کوسٹ آسٹریلیا رابطہ کر کے ان دونوں ویٹ لفٹر سے بات کی۔ 20 نوح دستگیر بٹ کے بارے میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے والد غلام دستگیر بٹ 5 سیف گیمز گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ میں نے نوح دستگیر بٹ سے پوچھا کہ گزشتہ سال اسی گولڈ کوسٹ میں کامن ویلتھ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں آپ نے گولڈ میڈل جیتا تھا، اس بار ایسا کیا ہوا کہ آپ گولڈ میڈل نہ جیت سکے؟
میری پوری کوشش تھی کہ میں گولڈ پاکستان کے لیے لے کے آؤں، لیکن کمپٹیشن کے دوران میرے ہاتھ میں مطلب میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے، بلیڈنگ ہونے لگ گئی تھی راڈ کی وجہ سے۔ تو ایک تو مجھے اس نے تکلیف بہت دی، ٹریننگ میں کر کے آیا تھا وہ میں یہاں پہ نہیں کر پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں میڈل لے نہیں سکتا تھا، میڈل میں لے سکتا تھا، لیکن مطلب اپنی پرفارمنس جو میں گرمی کی تھی وہ میں نہیں دے پایا، تو اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔
نوح سے میرا اگلا سوال تھا کہ آپ کے والد بھی اپنے دور کے مشہور ویٹ لفٹر تھے، تو آپ کے کریئر میں ان کا کتنا ہاتھ ہے؟
دیکھیں میرے والد سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، ہماری اپنی جم ہے، ہم خود ٹریننگ کرتے ہیں، نہ ہمیں کسی کوچ کی ضرورت ہے، ہم خود ہی یہاں پہ ٹریننگ کر کے اس لیول تک پہنچے، انشاءاللہ آگے اولمپک لیول پہ بھی اسی طرح خود ہی پہنچیں گے۔
نوح دستگیر بٹ سے میرا اگلا سوال پاکستان میں ویٹ لفٹنگ کے لیے موجود سہولتوں سے متعلق تھا، کہ انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے جو سہولتیں درکار ہوتی ہیں کیا وہ آپ لوگوں کو ملتی ہیں؟
انٹرنیشنلی ہمیں بہت چیزوں کی کمی ہے، بلکہ کمی نہیں ہے، اس ٹائم تو صرف ایک ہمیں یہ دے ایک جگہ دے دی جاتی ہے، مطلب کیمپ ہے جو اسلام آباد میں، ہمیں وہ دے دیا جاتا ہے، اور بیچ میں ویٹ جو کئی سالوں کا پڑا ہوا ہے وہی ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ تیاری کریں اور میڈل لے کے آئیں، کامن گیمس کا گولڈ مطلب کریں کہ ہمیں گولڈ لا کے دے، لیکن میں تو پھر بھی کیمپ نہیں رہتا، یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کیمپ میں مطلب ہوتے ہیں جن کے یہ گلے ہیں، لیکن میرا الحمدللہ کوئی گلہ نہیں، میرے پاس اپنا ویٹ ہے، اپنا انٹرنیشنلی ہم نے باہر سے ویٹ منگوایا ہوا ہے لیکو کا، جو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں ویٹ بھی چلتا ہے، تو مجھے ان چیزوں سے کسی چیز سے پرابلم نہیں ہے، مطلب نو ٹریننگ شیڈول نو کوچ، مطلب مجھے الحمدللہ میرا جو اسٹینڈرڈ ہے الحمدللہ ورلڈ لیول پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔
اور اب طلحہ طالب سے بات ہو جائے جن کی عمر 18 سال ہے اور وہ سیکنڈ ایئر میں آئی ٹی کے طالب علم ہیں۔ میں نے طلحہ سے پوچھا کہ آپ کے والد ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ کے میڈلسٹ، لیکن آپ ویٹ لفٹنگ میں آ گئے، یہ شوق کیسے ہوا؟
میرے والد صاحب پاور لفٹنگ بھی کرتے تھے، ویٹ لفٹنگ بھی کرتے تھے، پاور لفٹنگ میں وہ ایشین برونز میڈلسٹ ہیں، تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا بچپن میں کلب، تو وہ دیکھ دیکھ کے میں شوق پڑا۔ 2008 میں سٹارٹ کی جب میں 8 سال کا تھا، میرے والد صاحب نے مجھے 2014 میں کہا تھا، تب میں 14 سال کا ہی تھا، ٹی وی پہ کام ویلتھ گیمز دیکھ رہا تھا جو گلاسگو ہی، تو تب ہمارے کچھ ویٹ لفٹرز نے بھی پارٹیسپیٹ اس میں کیا تھا، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلی گیمز تمہاری ہوں گے اور تم اس میں سے میڈل بھی لے کے آؤ گے، پاکستان کے فخر کا باعث بنو گے، اور الحمدللہ آج ان کا وہ خواب پورا کر دیا میں نے۔ 2015 میں سب سے پہلے میں کام ویلتھ یوتھ گیمز کھیلا، اس میں پاکستان کی نمائندگی کی، اور الحمدللہ پہلے ہی ٹور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے سلور میڈل دیا کام ویلتھ یوتھ گیمز کا۔ اس کے بعد میں جاپان میں سے 4 میڈل لے کے آیا ایشین یوتھ اینڈ جونیئر میں، پھر اس کے بعد کام ویلتھ چیمپئن شپ کھیلا جس میں جونیئر گولڈ اور سینئر سلور میڈل ہوا۔
طلحہ سے میرا سوال تھا کہ آپ کو ٹریننگ کی جو سہولتیں ملتی ہیں ان سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟
فیسلٹیز ویسی نہیں مل رہی جس سے ہم اولمپک تک پہنچ سکے، ان سے یہی درخواست تھا کہ ہمیں فیسلٹیز پوری دیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو اولمپک کا گولڈ میڈل لا کے دیں گے۔ حکومت سے درخواست یہی ہے کہ گجرانوالہ میں ویٹ لفٹنگ اکیڈمیز بننی چاہیے جس کی وجہ سے لوگوں کو شوق پڑے اور وہ بھی پاکستان کے لیے فخر کا باعث بنے۔
کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی ہاکی ٹیم کی کارکردگی دیکھ کر 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ڈرا ہونے والے میچز یاد آ گئے۔ جی ہاں، پاکستانی ہاکی ٹیم نے ویلز، بھارت، انگلینڈ اور ملیشیا سے گروپ میچز ڈرا کیے اور اپنے لیے سیمی فائنل میں پہنچنے کا راستہ ہی بند کر دیا، اور اسے پھر 7ویں پوزیشن کا میچ کینیڈا سے کھیلنا پڑا جس میں اس نے 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔ جی ہاں، 7ویں پوزیشن پر پاکستانی ٹیم آئی ہے۔ میں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ٹیم کی کارکردگی پر آپ کی رائے۔
میں اس ریزلٹ کو اس لحاظ سے تسلی بخش کروں گا کہ ہم جب کامن ویلتھ گیمز پہ جا رہے تھے ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور ہمارا یہ ورژن تھا کہ ہم ایشین گیمز کے لیے اچھی ٹیم بنائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ایشیا میں چیمپئن بنائے اور ہم یہاں سے اپنی ہاکی کا دوبارہ سے آغاز شروع کریں، اور اللہ کا شکر ہے کہ انڈیا کے خلاف جو ان لوگوں نے میچ کھیلا ہے وہ جو بچوں کی اسپرٹ اور پرفارمنس ہے قابل دید ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو انگلینڈ کی ٹیم ہے جس نے ملیشیا کو بھی 6-0 سے ہرایا تھا، انگلینڈ کے ساتھ بھی انہوں نے ڈرا کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کم بیک ہے، کیونکہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کا جب میں دیکھتا ہوں کانفیڈنس لیول، میچ ٹیمپرامنٹ، تو وہ بھول چکے ہیں کہ وہ کبھی جیت بھی سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ریزلٹ ہے۔
میں نے شہباز سے پوچھا کہ رولینڈ آلٹمنز کو ایک مرتبہ پھر پاکستانی ٹیم کا کوچ بنایا گیا ہے، اس تقرری کی کوئی خاص وجہ؟
رولینڈ آلٹمن اس ایگریمنٹ پہ آیا ہے ہمارے پاس کہ یہ ہماری سینئر ٹیم کو بھی گروم کرے گا، پالش کرے گا، جونیئر ٹیم کو بھی گروم کرے گا، پالش کرے گا، ہمارے سٹرکچر میں تبدیلیاں لائے گا، ہماری جو اکیڈمیز ہیں ان کو بنانے میں ہماری ہیلپ کرے گا۔ اور اس کی کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ بڑا ڈیسیژن لیا ہے کہ ہمیں صرف رولنڈ آلٹمین چاہیے. آپ کو پتا ہے جب ہم نے اس کو ہائر کیا تو یہ انڈیا میں آلریڈی ایک وہ صوبے کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت کام کر رہا تھا اور اس کو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہم لوگ لے کر رہے ہیں.
کامن ویلتھ گیمز میں بھارت نے 4 سال پہلے جیسی کارکردگی دکھائی ہے. گلاسگو میں بھارت 15 گولڈ میڈلز جیتا تھا. اس بار اس کے طلائی تمغوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے اور ابھی مقابلے ختم نہیں ہوئے ہیں. دلی سے آدیش کمار گپتا.
The gold medalist and Commonwealth champion representing India.
ریو میں میرا پرفارمنس اب خراب ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہر کمپٹیشن میں میڈل لینا ہے, اس لیے میں نے سر کے ساتھ ٹریننگ میں اور زیادہ محنت کیا.
یہ لفظ ہیں بھارت کی خاتون ویٹ لفٹر کھائی چوم میرا بائی چانو کے, جنہوں نے 48 کلو ویٹ کیٹیگری میں 196 کلو وزن اٹھا کر آسٹریلیا میں چل رہے 21ویں کامن ویلتھ گیمس میں پہلے ہی دن بھارت کو پہلا سونے کا تمغہ دلایا. 2014 میں گلاسگو میں ہوئے 20ویں کامن ویلتھ گیمس میں بھارت نے ویٹ لفٹنگ میں 3 سونے 5 چاندی اور 6 کانسے کے تمغوں سمیت 14 تمغے جیتے تھے. اس بار ویٹ لفٹنگ میں 5 سونے 2 چاندی اور 2 کانسے کے تمغوں سمیت 9 پدک ملے ہیں. نشانے بازوں نے بھی 4 سونے 3 چاندی اور 5 کانسے کے تمغوں پر نشانہ سادھا. سب سے پہلا گولڈ میڈل منو بھاکر نے ویمنس 10 میٹر ایئر پسٹل میں اپنے نام کیا. کمال کی بات ہے کہ اس ایونٹ میں بے حد تجربے کار ہنا سدھو سے سونے کے تمغے کی آس لگائی جا رہی تھی. خیر انہوں نے چاندی کا تمغہ جیت کر بھارت کی خوشی کو 2 گنا ہی کیا. ہنا سدھو نے بعد میں ویمنس 25 میٹر پسٹل ایونٹ میں سونے کا تمغہ جیت کر اپنا ارمان پورا کیا. جیتو رائے نے 10 میٹر ایئر پسٹل میں اور شریاسی سنگھ نے ویمنس ڈبل ٹریپ میں سونے کا تمغہ جیتا. لیکن 16 سال کی منو بھاکر کی کامیابی کی داستان سب سے الگ ہے. انہوں نے اسی سال ورلڈ کپ میں 2 گولڈ میڈل جیت کر اپنے سپنوں کی اڑان کو پنکھ لگا دیے تھے.
ایک بھی نہیں 2 گولڈ جیتے ہیں, وہ بھی میرے فرسٹ ورلڈ کپ میں, تو آئی واز فیلنگ ویری پراؤڈ. جتنے بھی پلیئرس ہیں سب کا ڈریم ہوتا ہے اوبویسلی اولمپک گولڈ میڈل ہے, تو میرا بھی وہی.
ایتھلیٹکس میں اس بار بھارت کو 1 چاندی اور 1 کانسے کا تمغہ ملا ہے. ٹیبل ٹینس میں بھارت نے پہلی مرتبہ ویمنس ٹیم ایونٹ میں سونے کا تمغہ جیتا, تو بیڈمنٹن میں بھی سائنا نہوال کے شری کانت اور اشونی پونپا جیسے دمدار کھلاڑیوں کے دم پر ٹیم ایونٹ کا گولڈ میڈل جیتا. کشتی میں سدا بہار سوشیل کمار نے لگاتار 3ری مرتبہ کامن ویلتھ گیمس میں سونے کا تمغہ جیتا. باکسنگ میں لندن اولمپکس میں کانسے کا تمغہ جیت چکی ایم سی میری کوم اور 8 مینس باکسر سیمی فائنل میں پہنچ کر پہلے ہی تمغے پکے کر چکے ہیں. ہاکی میں مینس اور ویمنس دونوں ہی ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے. لیکن سائیکلنگ, تیراکی, جمناسٹک, باسکٹ بال, لون بولز اور اسکویش میں بھارتیہ کھلاڑیوں کا خالی ہاتھ لوٹنا ایتھلیٹوں کی تیاری پر بڑے سوال کھڑے کر رہا ہے.
چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنلز میں کئی ڈرامائی موڑ آئے. روما نے بارسلونا کو گھر کا راستہ دکھایا. کون کہہ سکتا تھا کہ بارسلونا کی ٹیم جس نے پہلا مرحلہ 4-1 سے جیتا ہو مقابلوں سے ہی باہر ہو جائے گی. ریال میڈرڈ کی خوش قسمتی کہ آخری لمحات میں ملنے والی پینلٹی پر رونالڈو کے گول نے اسے سیمی فائنل میں پہنچا دیا. لیکن یوونٹس کے گول کیپر بوفون کو ریفری پر غصہ اتارنا مہنگا پڑ گیا اور انہیں اپنے کریئر میں پہلی مرتبہ ریڈ کارڈ کا سامنا کرنا پڑا. دوسری جانب مینچسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گوارڈیولا کو بھی ریفری سے بحث مہنگی پڑی.
پیپ گوارڈیولا will watch the second half from the stands.
گوارڈیولا نے لیورپول کے خلاف میچ رد عمل ظاہر کیا جس پر انہیں نہ صرف سٹینڈ میں جا کر بیٹھنے کا حکم ملا بلکہ ان کے خلاف 31 مئی کو یوئفا سماعت بھی کرنے والی ہے. اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبریں ہم دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ایک شامی شخص کو ملک میں جاری خانہ جنگی کے باعث ملیشیا کے ایئرپورٹ پر پھنسے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. حسن الکونتر کی مشکل اس وقت منظر عام پر آئی جب انہوں نے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اپنی ویڈیوز پوسٹ کرنی شروع کی. ان کا کہنا ہے کہ سن 2016 میں شام میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو ان کی ملازمت کا پرمٹ منسوخ کر دیا گیا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین یہ اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقل انعام، اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈینی کاکس۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ غضنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیں گے۔
کہنا ہے کہ اس کے پاس اس بات کے ناقابل تردید شواہد ہیں کہ شام میں کیمیائی حملہ غیر ملکی جاسوسی ادارے کی جانب سے کیا گیا۔ اس سے قبل روس نے متنبہ کیا کہ امریکہ کی جانب سے شام میں فضائی حملہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مشرق وسطی میں جاری جنگ پہ سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرد جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی سرحد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 100 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اراکین پارلیمان کی نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہونے والا شخص عمر بھر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ روس کی ایک عدالت نے سماجی رابطے کے لیے استعمال ہونے والی میسجنگ ایپ ٹیلی گراف پر ملک بھر میں پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔